السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
انسانیت کی خدمت اور اس کا درس دینے والے عبدالستار ایدھی کے انتقال پر پاکستان سوگوار۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عبدالستار ایدھی کی نماز جنازہ اور تدفین ہفتے کو کراچی میں ہوئی۔ کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بھارتی کشمیر میں عسکری تحریک کے پوسٹر بوائے برہان وانی کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے، احتجاجی ہڑتال اور تشدد، پولیس فائرنگ میں 8 ہلاک، درجنوں زخمی۔ سیرینر سے مختصر رپورٹ سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد۔
انٹرنیشنل نیوز، امریکہ کے جنوب مغربی شہر ڈلس میں 5 پولیس افسروں کی ہلاکت کے باعث صدر اوباما کو یورپ کا اپنا دورہ ایک روز کے لیے کم کرنا پڑ رہا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کے انتقال پر آج پاکستان میں سرکاری طور پر سوگ منایا جا رہا ہے اور سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگوں ہیں۔ ان کی پوری زندگی بلا تفریق مذہب اور رنگ و نسل غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہوئے گزری۔ ان کی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود اپنی اس رپورٹ میں۔
معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کے انتقال پر ہفتے کو پاکستان میں فضا سوگوار رہی، جبکہ سرکاری طور پر ایک روزہ قومی سوگ کے اعلان کے بعد ہفتے کو قومی پرچم سر نگوں رہا۔ ایدھی جمعے کو دیر گئے 88 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ گردوں، بلند فشار خون اور ذیابیطس کے امراض میں مبتلا تھے۔ 1928 میں غیر منقسم برصغیر میں جوناگڑھ کے علاقے بانٹوا میں پیدا ہونے والے عبدالستار ایدھی تقسیم کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے اور چند سالوں کے بعد ہی باقاعدہ طور پر فلاحی اور سماجی کاموں کا آغاز ایک ڈسپنسری قائم کر کے کر دیا۔ 1951 میں شروع ہونے والا یہ سلسلہ 6 دہائیوں سے زائد عرصے کے بعد 1500 سے زائد ایمبولنسز، درجنوں امدادی مراکز، بے آسرا افراد کے لیے رہائشی سہولت اور یتیم خانوں کی ایک بڑی فاؤنڈیشن کی صورت میں نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک مختلف سانحات اور آفات میں امداد فراہم کر رہا ہے۔ چند سال قبل اسلام آباد میں وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی نشست میں عبدالستار ایدھی نے اپنے اسی پیغام کو دہرایا جسے وہ اپنا نصب العین قرار دیتے تھے اور آخری وقت تک اس پر عمل پیرا بھی رہے۔
یہ گیٹ کھلا ہے، کوئی بھی آئے اس کو انکار نہیں ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو۔ جب بھی دنیا میں کوئی ایمرجنسی بنتی ہے تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں وہاں جا کے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو مدد کروں۔ صرف میں ان کو انسانیت کا مقصد سمجھاتا ہوں اور ان کو انسانیت کے ناطے کام کرنے کی اپیل کرتا ہوں، اور میری بھی زندگی تقریباً انسانیت کے کام کے لیے نکلی، اور آج بھی میں انسانیت کے، کیونکہ سب سے بڑا کاج انسانیت ہے۔
ان کے اس جذبے اور جد و جہد کو پذیرائی تو حاصل ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ متعدد مواقع پر ایدھی اس بات کا ذکر بھی کرتے نظر آئے کہ لوگ خدمت کو صرف نعروں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور عملی اقدام نہیں کرتے۔ ملک کی سیاسی و عسکری قیادت کے علاوہ ہر طبقہ فکر اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے عبدالستار ایدھی کو اپنے اپنے الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہفتے کو لندن سے وطن واپسی پر وزیر اعظم نواز شریف نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا،
بہت ہی دکھ ہوا ہے، بڑی خدمات ہیں، اس طرح کے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں ایسے لوگوں کو من حیث القوم آنر کرنا چاہیے جی۔
سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر بھی لوگوں کی طرف سے مرحوم کے لیے تعزیتی پیغامات کے ساتھ ساتھ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو آج کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں صدر پاکستان، تینوں افواج کے سربراہان، وزرائے اعلیٰ اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی اس رپورٹ میں سنیے۔
معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کی نماز جنازہ ہفتے کو کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں ادا کی گئی، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں پاکستان کے صدر ممنون حسین، پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف، پاکستانی بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان، گورنر سندھ، وزیر اعلی سندھ اور پنجاب کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شامل تھیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ عبدالستار ایدھی کی آخری رسومات کے انتظامات پاکستانی فوج نے سنبھالے۔ ان کی میت ایک خصوصی گاڑی میں جہاں سے گزری ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، 19 توپوں کی سلامی دی گئی اور قومی پرچم میں لپٹے تابوت کو آخرکار ایدھی ولیج لے جایا گیا، جہاں انہیں پورے قومی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر فوج اور پولیس کے دستوں نے عبدالستار ایدھی کو سلامی دی، جبکہ مختلف اداروں کے نمائندوں نے قبر پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ عبدالستار ایدھی جمعے کو دیر گئے کراچی کے ہسپتال SIUT میں انتقال کر گئے تھے۔ ہسپتال کے مطابق عبدالستار ایدھی ایک طویل عرصے سے گردوں کے مرض میں مبتلا تھے اور ساتھ ہی انہیں ذیابیطس بھی تھی اور ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ رہتا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ پچھلے 10 سال سے عبدالستار ایدھی کا گردوں کا علاج چل رہا تھا، اور کیونکہ ان کے گردے کام نہیں کر رہے تھے تو پچھلے 3 سال سے مصنوعی طور پر گردوں کا کام کرنے والی مشین سے ان کا ڈائلسس باقاعدگی سے جاری تھا۔ عبدالستار ایدھی کے بیٹے فیصل ایدھی کے مطابق جمعے کو عبدالستار ایدھی کو سانس لینے میں تکلیف کے باعث انتہائی نگہداشت کے لیے ICU میں منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن جمعے کی شب وہ انتقال کر گئے۔ بتایا گیا ہے کہ عبدالستار ایدھی نے بیرون ملک علاج کی پیشکش قبول نہ کرتے ہوئے ملک ہی میں علاج کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ عبدالستار ایدھی کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی کچھ مشکلات کا سامنا تھا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
وارسا میں ہونے والی نیٹو سربراہ کانفرنس میں افغانستان کے ساتھ طویل مدتی تعاون برقرار رکھنے اور وہاں امن اور استحکام کے لیے مدد دینے کا اعلان کیا گیا۔ نیٹو نے کہا ہے کہ افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں سماعت فرمائیے۔
نیٹو ممالک نے افغانستان میں بین الاقوامی افواج کی قابل ذکر تعداد میں موجودگی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی صدر باراک اوباما کی طرف سے جنگ سے تباہ حال اس ملک میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد کو پہلے اعلان کردہ تعداد میں کم نہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اور پولینڈ میں جمعے اور ہفتے کو ہونے والی کانفرنس کے دوران وہ نیٹو رہنماؤں سے بھی طالبان کے خلاف لڑائی میں اپنی حمایت کو بڑھانے پر زور دیتے رہے۔ ہفتے کو وارسا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل جین سٹولٹنبرگ کا کہنا تھا کہ ابھی یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا کہ اتحادی ممالک افغانستان میں معاون فوجی مشن کے لیے فوجیوں کی کتنی تعداد میں موجودگی پر متفق ہوں گے، لیکن ان کے بقول وہ باور کرتے ہیں کہ 12,000 فوجیوں کی تعداد برقرار رہے گی، اور اس ضمن میں آئندہ موسم خزاں میں فیصلہ کر لیا جائے گا۔ سن 2014 کے اواخر میں 13 سالہ لڑاکا مشن مکمل ہونے پر 1,00,000 سے زائد بین الاقوامی فوجی اپنے وطن واپس چلے گئے تھے، جس کے بعد سے ایک سیکیورٹی معاہدے کے تحت لگ بھگ 12,000 غیر ملکی فوجی مقامی سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت کے لیے وہاں تعینات ہیں۔ ان میں امریکیوں کی تعداد 9,800 ہے۔ صدر اوباما نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ سال 8,400 امریکی فوجی افغانستان میں موجود رہیں گے، جبکہ گزشتہ سال انہوں نے اس تعداد کو 5,500 تک رکھنے کا کہا تھا۔ امریکی صدر کی طرف سے فوجیوں کی اس تعداد کو تعینات رکھنے کے فیصلے کا افغان قیادت کے علاوہ مبصر حلقوں کی طرف سے بھی خیر مقدم کیا گیا۔ پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ کار اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے نیٹو سیکرٹری جنرل کے تازہ بیان کو افغانستان میں عسکریت پسندوں سے برسر پیکار مقامی سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک خوشائند پیش رفت قرار دیا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
کم از کم افغانستان کی جو قومی فوجیں ہیں اور افغانستان کی حکومت ہے ان کا اعتماد بڑھے گا، اور وہ میرے خیال میں اس حوصلے کے ساتھ کہ ان کی امداد جاری رہے گی اور نیٹو اور امریکہ کے فوجی ان کی مدد کریں گے انٹیلیجنس میں، اور جو اسٹریٹجک بمبارمنٹ ہیں، کچھ اسلحے کا استعمال ہے تو وہ ڈرونز ہیں، تو یہ کرتے رہیں گے، ان کی مدد کرتے رہیں گے۔
پاکستان کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ وہ افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے ذمہ دارانہ انخلا کی حمایت کرتا ہے۔ طالبان کی طرف سے حالیہ مہینوں میں مہلک حملوں میں تیزی اور افغان سیکیورٹی فورسز کو درپیش مزاحمت کے تناظر میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ مقامی فورسز کی استعداد کار بڑھانے کے لیے بین الاقوامی افواج کے انخلا پر نظر ثانی کی جائے۔ مزید بران نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے یہ بھی بتایا کہ اتحادیوں نے افغان سیکیورٹی فورسز کی 2020 تک اعانت جاری رکھنے کا عزم بھی کیا اور اس ضمن میں درکار $5 ارب سالانہ کے ہدف کے وہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ اس سلسلے میں $3.5 ارب سالانہ دینے کا وعدہ کر چکا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے جنوب مغربی شہر ڈیلس میں 5 پولیس افسروں کی ہلاکت کے باعث صدر اوباما کو یورپ کا اپنا دورہ ایک روز کے لیے کم کرنا پڑ رہا ہے۔ اس فیصلے سے نیٹو کے سربراہ اجلاس کے منصوبوں کے بارے میں صدر کے منصوبوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ سربراہ اجلاس روس کی جانب سے اتحادیوں کی مشرقی پٹی پر واقع رکن ملکوں کو دھمکیوں سے باز رکھنے کی نئی کوششوں پر رکن ملکوں کے اتفاقی رائے کے بعد ہفتے کے روز ختم ہو رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش انسٹ کے ہفتے کے روز جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ صدر نے اگلے ہفتے کے شروع میں ڈیلس جانے کے لیے ڈیلس کے میئر مائک راولنگ کا دعوت نامہ قبول کر لیا ہے۔ مسٹر ارنس نے کہا کہ صدر اگلے ہفتے بعد میں ہمارے فوجداری نظام انصاف میں نسلی امتیاز کے مستقل مسئلے سے نمٹنے کے لیے پالیسی کی تجاویز پر گفتگو کے ذریعے لوگوں کو ہمارے پولیس افسروں اور کمیونٹیز کی مدد کرنے اور مشترکہ لائحہ تلاش کرنے کے لیے اکٹھا کرنے کا کام جاری رکھیں گے۔ مسٹر اوباما کو طے شدہ پروگرام کے مطابق ہفتے کو اسپین جانا تھا، لیکن وہ اب وہاں قیام نہیں کریں گے۔ اتوار کے روز وہ روٹا میں ایک نیول اسٹیشن پر امریکی فوجیوں سے خطاب کریں گے اور نیٹو سربراہ کانفرنس کو سر جنگ کے بعد نیٹو کی انتہائی نازک نوعیت کی سربراہ کانفرنس قرار دیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے یورپ میں نامہ نگار لوئز ریمیرس، جو صدر براک اوباما کے ساتھ ہیں، انہوں نے وارسا سے جہاں نیٹو سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے ایک رپورٹ ارسال کی ہے، جو قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں۔
وارسا کے قومی اسٹیڈیم میں جو رہنما دو روزہ سربراہ کانفرنس کے لیے پہنچے، ان کے ذہنوں پر روس واحد مسئلہ نہیں تھا۔ ان کی دوسری تشویش برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے کے بارے میں تھی۔ جہاں تک صدر اوباما کا تعلق ہے، یورپی یونین کے عہدیداروں سے بات چیت ان کے ایجنڈے میں سر فہرست تھی۔ ان کا کہنا تھا، ہماری یہ میٹنگ، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں ہر شخص آگاہ ہے، ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب یورپی یونین کے لیے ایک نازک لمحہ ہے۔ نیٹو رہنماؤں کا بڑا سوال یہ ہے کہ یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی اتحاد کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ صدر اوباما کی جانب سے یقین دہانی کا اعادہ کیا گیا۔
The vote in the United Kingdom to leave the EU has created uncertainty about the future of European integration. And unfortunately, this has led some to suggest that the entire edifice of
یورپی یونین چھوڑنے کے لیے برطانیہ میں ووٹ نے یورپی اتحاد کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے، اور بدقسمتی سے اس کے نتیجے میں بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یورپی سیکیورٹی اور خوشحالی پر اسٹار کا زور ٹوٹ رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بحر اوقیانوس کے آر پار کے ممالک کے درمیان تعلقات کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، جیسا کہ اکثر تبدیلیوں کے لمحات میں ہوتا ہے، اس قسم کی مبالغہ آرائی بے وقت ہے۔ تاہم سرکاری ایجنڈے میں بڑا موضوع روس ہے۔ یوکرین میں ماسکو کی جاری کارروائیاں اور جو خطرہ بالٹک ریاستیں اور پولینڈ محسوس کرتے ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ نیٹو پھر سے یقین دہانی کرائے کہ وہ ان کا تحفظ کرے گا، اور موجودہ صورتحال میں یہ خاطر خواہ نہیں ہے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نیٹو کی توجہ کا مرکز ربع صدی میں پہلی بار پھر سے یقین دہانی یا ری ایشورنس کے بجائے دوسرے کو روکنا ہے، اور دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ اسپین میں اب نیٹو کے 13,000 فوجی تیاری کی حالت میں موجود ہیں، جو نیٹو کی تاریخ کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اور سربراہ کانفرنس میں رہنما اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ بقول ان کے، نیٹو کی 4 بٹالینیں، جو کہ معقول تعداد ہے، بالٹک ریاستوں اور پولینڈ میں متعین ہوں گی۔ پولینڈ کی دارالحکومت نے 1955 میں سوویت یونین کے ساتھ معاہدہ وارسا پر دستخط ہوتے دیکھے تھے، اور اب وہیں ماسکو کے سدے باب کے لیے نئی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ادھر ڈیلس میں 5 پولیس افسروں کی ہلاکت کے سبب صدر اوباما نے یورپ کے اپنے دورے کی مدت میں ایک روز کی کمی کر دی ہے، لیکن اس فیصلے کے سبب نیٹو کے سربراہ کانفرنس کے لیے جو ہفتے کے روز ختم ہو گئی، امریکی رہنما نے اپنا پروگرام تبدیل نہیں کیا۔ سربراہ کانفرنس کا دوسرا بڑا موضوع افغانستان تھا، جہاں کے لیے صدر اوباما نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ جنوری تک وہاں 8,400 امریکی فوجی متعین رہیں گے۔ سربراہ کانفرنس کا ایک اور مقصد نیٹو کے ارکان ممالک سے افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کا وعدہ لینا تھا۔ امریکہ نے افغان افواج کی مدد کے لیے 3.5 ارب ڈالر کے قریب بجٹ میں رکھے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
اب جبکہ امریکہ ڈیلس ٹیکسس میں دو افریقی امریکیوں کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت اور ڈیلس میں افسروں پر گھات لگا کر کیے جانے والے مہلک حملوں کا جائزہ لے رہا ہے، گزشتہ چند روز میں پولیس کی جانب سے فائرنگ میں ٹیکسس، ٹینیسی، الاباما، جارجیا اور میزوری میں دو لوگ ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک واقعہ بھی ڈیلس ٹیکسس میں ہونے والی فائرنگ کے درجے تک نہیں پہنچا ہے، جہاں کم از کم گھات لگا کر حملہ کرنے والے ایک شخص نے پانچ پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا، جو 11 ستمبر کے بعد کے دہشت گرد حملوں کے بعد ہونے والا مہلک ترین حملہ تھا، لیکن وہ سب اس ہفتے پولیس کے ہاتھوں دو افریقی امریکیوں کی الگ الگ واقعات میں ہلاکت کے سلسلے میں ہوئے۔ اس بارے میں کچھ اور تفصیلات ڈیبرا بلاک کی رپورٹ میں انجم ہیرر گل کی زبانی سنیے۔
ہلاک ہونے والے افسران کے لیے منعقدہ دعائیہ شب بیداری میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈیلس پولیس کے سربراہ ڈیوڈ براؤن کا کہنا تھا،
This was a well-planned, well-thought-out, evil.
مشتبہ افراد کی جانب سے یہ ایک بہت منظم باقاعدہ حکمت عملی کے تحت کیے جانے والا شیطانی سانحہ تھا، اور جب تک ہم اس میں ملوث تمام افراد کو انصاف کے کٹہرے تک نہیں لے آتے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جمعرات کے روز 100 کے قریب پولیس اہلکار ایک مظاہرے کے ساتھ چل رہے تھے جب اچانک ان پر گولی چلا دی گئی۔ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ایک حملہ آور نے پولیس کو بتایا کہ وہ سفید فام افراد کو، خصوصی طور پر سفید فام پولیس افسران کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ ڈیلس کے میئر کا کہنا ہے کہ حملہ آور اکیلا ہی اس سانحے میں ملوث تھا۔ جمعے کے روز وارسا میں منعقدہ نیٹو کے اجلاس کے بعد رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے صدر باراک اوباما نے فائرنگ کے اس واقعے کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کے نفاذ پر حملے یا تشدد کا کوئی جواز نہیں ہے۔ قانون نافذ کرنے والوں کی اعلیٰ ترین عہدیدار اٹرنی جنرل لوریٹا لنچ نے واشنگٹن میں بات کرتے ہوئے پرسکون رہنے کی اپیل کی۔ اس سال امریکی صدارتی انتخابات میں دونوں جماعتوں کے ممکنہ امیدواروں نے بھی اس سانحے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ فلیڈلفیا میں سیاہفاموں کے ایک گرجا گھر میں ڈیموکریٹ جماعت کی ممکنہ امیدوار ہلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ ہمیں پولیس افسران کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔
Remember what those officers were doing when they died. They were protecting a peaceful march.
یاد رکھیں کہ وہ پولیس افسران اس وقت کیا کر رہے تھے جب انہیں ہلاک کیا گیا۔ وہ ایک پرامن مظاہرے کی حفاظت پر مامور تھے۔ وہ اس وقت ایسے صاحب اختیار لوگ تھے جو اس بات کو یقینی بنا رہے تھے کہ ان کے ہم وطنوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکام کے خلاف مظاہرہ کر سکیں۔ دوسری جانب ریپبلکن جماعت کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فائرنگ کے اس واقعے نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہماری پولیس پر ہونے والا یہ بہیمانہ حملہ ہمارے ملک اور ہمارے خاندانوں پر حملے کے مترادف ہے۔ ہمیں قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ پوری یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ادھر کانگریس میں سیاہفام کاکس کے رکن کانگریس مین جان لیوس کا کہنا تھا کہ تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا،
Not only those of us that engage in non-violent protests, but police officers.
نہ صرف ہمیں جو پرامن احتجاجوں میں شرکت کرتے ہیں، بلکہ پولیس افسران کو بھی امن کے راستے، محبت کے راستے اور عدم تشدد کی راہ کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی پولیس کے ہاتھوں سے عوام افراد کی ہلاکت پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی محکمہ دفاع کے عہدیداروں کے مطابق ڈیلس ٹیکسس میں پولیس اہلکاروں پر ہلاکت خیز حملہ کرنے والا وہ مشتبہ شخص جسے ہلاک کر دیا گیا تھا، امریکی ریزرو فوج کا ایک سابق فوجی تھا جو افغانستان میں خدمات انجام دے چکا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں نے مشتبہ شخص کو ڈیلس کے ایک مضافات کے مائیکا زیویئر جانسن کے طور پر شناخت کیا۔ وہ جمعے کی صبح پولیس کے ساتھ ایک تعطل کے بعد ہلاک ہو گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز جانسن کے گھر کی تلاشی کے دوران بم بنانے والا مواد اور ہتھیاروں کا ذخیرہ ملا۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری جے جانسن نے جمعے کے روز کہا تھا کہ مسلح شخص نے بظاہر تنہا یہ کارروائی کی تھی۔ جمعرات کے روز امریکی ریاست ٹیکسس کے جنوبی شہر ڈیلس میں 12 پولیس افسروں پر فائرنگ کے واقعے سے پورے ٹیکسس اور باقی ملک میں قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پولیس اہلکاروں کی ہلاکتوں کے اعتبار سے، یعنی 5 ہلاکت کے اعتبار سے، یہ 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد سے بدترین واقعہ تھا۔ روس نے کہا ہے کہ اس نے اس کے بعد دو امریکی سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا ہے جب امریکہ نے ماسکو میں اس واقعے کے بعد ایسا ہی اقدام کیا تھا جس میں ایک امریکی سفارتکار اور ایک سیکیورٹی گارڈ شامل تھے۔ روسی وزارت خارجہ کی طرف سے ہفتے کے روز جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ امریکیوں کو جون میں نکالا گیا تھا۔ روسی نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے کہا کہ نکالے جانے والے امریکی سفارت خانے کے ملازمین پر سی آئی اے کے کارندے ہونے کا الزام لگا کر انہیں اپنی سفارتی حیثیت کی ذمہ داریوں کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ امریکہ نے ماسکو میں روسی پولیس کی جانب سے ایک امریکی سفارتکار پر حملے کے جواب میں دو روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے جمعے کے روز کہا تھا کہ دو غیر مسلح روسی افسروں کو 17 جون کو اس کے تقریباً 2 ہفتے بعد ملک سے نکالا گیا جب بقول ان کے ایک روسی محافظ نے ماسکو میں امریکی سفارت خانے کے احاطے سے باہر ایک امریکی سفارتکار پر حملہ کیا تھا۔ شمالی کوریا نے ایک آپ دوست سے بالسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، تاہم بظاہر یہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے۔ جنوبی کوریا کے خبر رسائی ادارے یون ہاپ کا کہنا ہے کہ میزائل فائر کیے جانے کے بعد یہ صرف 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد فضا میں پھٹ گیا۔ اس سے قبل اپریل میں کیا جانے والا ایسا ہی تجربہ ناکام ہو گیا تھا۔ خبر رسائی ادارے نے کہا ہے کہ پیونگ یانگ نے ہفتے کی صبح سنپو شہر کے قریب شمالی کوریا کے مشرقی ساحل سے 2000 ٹن کی ایک آپ دوست سے وہ میزائل داغا تھا۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ میزائل نے کتنے فاصلے تک پرواز کی یا وہ کہاں گرا، تاہم یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا تواتر کے ساتھ بالسٹک میزائل فائر کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔
یونیسیف نے حال ہی میں ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے جس کا عنوان ہے اٹس ناٹ اوور، یعنی معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق حالیہ ایل نینیو سخت ترین موسمی تغیرات میں سے ایک تھا۔ جوہانسبرگ میں اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف کی افریقی سروسز کے یونٹ میں مواصلات کے شعبے کی سربراہ پیٹی نکیل کا اس بارے میں کہنا تھا۔ بنیادی طور پر ہم نے پچھلے سال کے آخر میں ایل نینیو کے حوالے سے کام شروع کیا تھا اور آج کے دن تک اس کے اثرات کو ابھی تک محسوس کیا جا رہا ہے، اگرچہ موسمی تغیر کا یہ عمل ختم ہو چکا ہے۔ خاص طور پر دنیا کے اس حصے میں مشرقی اور جنوبی افریقہ ایل نینیو سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے رہے ہیں۔ شدید خشک موسموں اور سیلابوں نے فصلیں تباہ کر دیں اور ان خطوں میں خوراک کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ یہاں پہلے ہی طویل عرصے سے ناقص غذا کی شرح انتہائی بلند ہے۔ نکیل کہتی ہیں کہ ایل نینیو سے 5 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے، جن میں 2.6 کروڑ بچے بھی شامل ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان میں سے 10 لاکھ سے زیادہ بچوں کو انتہائی شدید نوعیت کی کم خوراکی اور غذائی قلت کے مسئلے سے منسلک علاج معالجے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر بچے اپنی عمر کے مقابلے میں قد کاٹ کے لحاظ سے کہیں زیادہ چھوٹے ہیں اور ان کا اثر ان کی پوری زندگی پر ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انہیں اچھی خوراک دے کر اس معاملے کو درست کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی عمومی غذائی قلت جیسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کئی دوسری چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے، مثلاً پینے کا صاف پانی اور ملیریا کی روک تھام اور ایچ آئی وی کا علاج اور اس کی دوسری چیزیں۔ یونیسیف کی عہدیدار نے ایچ آئی وی، ایڈز، ایل نینیو اور غذائی قلت کے درمیان تعلق کی وضاحت کرتے ہوئے کہا،
This is a part of the world that is basically the epicenter of the AIDS epidemic, and we know for instance that drought...
یہ دنیا کا وہ حصہ ہے جو بنیادی طور پر ایڈز کی وبا کا مرکز ہے، اور ہم جانتے ہیں خشک سالی اور آب و ہوا کی دوسری تبدیلیاں اور ہنگامی نوعیت کے حالات کے ایچ آئی وی کی شرح پر انتہائی نقصان دہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک خشک سالی کے بعد اس کی سطح میں 11% اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر خشک سالی خوراک تک رسائی پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ افراد جن کا ایچ آئی وی کا علاج ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ گولیاں کھا سکتے ہیں جب ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں، اور اکثر اوقات ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح کی ہنگامی صورتحال خوراک تک ان کی رسائی کی اہلیت کو مسدود کر دیتی ہے۔ ایل نینو کے طویل عرصے تک جاری رہنے والے اثرات سے نمٹنے کے ساتھ یونیسیف کی رپورٹ एक और मुंडलाते हुए मौसमी तगैयर लानीनिया से खबरदार करती है। लानीनिया के मुतालिक नाकेल का कहना था,
लानीनिया
असल में एल नीनियो का बिल्कुल उलट है। एल नीनियो खुश्क साली और पानी तक रसाई के फुकदान के ज्यादा इम्कानात के साथ आता है। लानीनिया के असरात इसके बिल्कुल उलट हैं। इसका मतलब है कि मुमकिना तौर पर मामूल से ज्यादा बारिशें हो सकती हैं और तवील खुश्क साली के बाद मुख्तसर दौरानिए के लिए तो ये चीज़ अच्छी महसूस हो सकती है। मसला ये है कि जब आपको बहुत तवील दौरानिए की खुश्क साली का सामना हो चुका हो तो ज़मीन में पानी को कबूल करने की इतनी अहलियत नहीं रहती और ये पहलू सैलाबों की राह हमवार करता है। इससे ज़मीन की बुर्दगी और शिकस्त रेख हो सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सन 2015 और 2016 के ज़बरदस्त एल नीनियो ने वाज़े तौर पर हंगामी हालात के लिए तैयारियों में इजाफे, खतरात में कमी के लिए इकदामात और आबो हवा की तब्दीलियों के असरात के मुताबिक खुद को ढालने की ज़रूरत पर जोर दिया है। एल नीनियो के सिलसिले में अक्वामे मुत्तहिदा का ये इदारा शदीद किस्म की गिज़ाई किल्लत से मुंसलिक असरात का इलाज कर रहा है और वो लोगों को सेहत की हंगामी देखभाल, साफ पानी, वबाई अमराज से बचाव के टीके और HIV के सिलसिले में खिदमात फराहम कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर दुनिया इस वक्त कोई इकदाम उठाने में नाकाम रही तो इससे इंसानी हमदर्दी के बहरान में सिर्फ और सिर्फ इजाफा ही होगा। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
हेल्थ रिपोर्ट के साथ मैं हूँ शहनाज नफीस। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के नाम से जारी करदा एक मुफसिल रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 95% आबादी को किसी न किसी तिबी मसले का सामना है और सिर्फ 5% आबादी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की एक तिहाई आबादी यानी 2.3 बिलियन अफराद कई बीमारियों के शिकार हैं जो आगे चलकर माजूरी का सबब बनती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से मुंसलिक ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर और इस तहकीक के सरबरा टे ऑफ वोस कहते हैं कि माजूरी की बहुत सी वजूहात का ताल्लुक दराज उम्र से है।
Across the world, the two largest components are the musculoskeletal problems with low back pain, neck pain, and arthritis that being very dominant, and then the mental disorders.
दुनिया भर में डिसेबिलिटी या माजूरी की दो बड़ी वजूहात हैं, एक पट्ठों और हड्डियों से मुतल्लिक तकालीफ मसलन कमर, गर्दन और जोड़ों में दर्द, जबकि दूसरी बड़ी वजह नफसियाती बीमारियां मसलन डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह है। इसके अलावा मोमर अफराद में माजूरी की बड़ी वजूहात में खून की कमी, अद्वियात और अल्कोहल का गलत इस्तेमाल और आँख, कान और दांतों की बीमारियाँ शामिल है। ये तहकीक जर्नल द लैंसेट में शाया हुई है। तहकीक 1990 और 2013 के दरमियान 188 ममालिक में की गई जिनमें मुख्तलिफ बीमारियों से मुतल्लिक 3,05,000 केसेस का मुशाहिदा किया गया। अफ्रीका में डिसेबिलिटी की बड़ी वजह HIV/AIDS है जबकि एशियाई ममालिक में माजूरी के केसेस निस्बतन कम हैं। प्रोफेसर वॉस के अल्फाज,
Thailand, Indonesia, Singapore, they have relatively lower rates of disability.
चीन, जापान, इंडोनेशिया और सिंगापुर में माजूरी की शरह कम है। ये वाजे नहीं कि इसकी वजह क्या वहाँ का लाइफस्टाइल, खुराक और कम मोटापा है या कोई और है। वॉस मजीद कहते हैं कि खराब सेहत से निमटने के लिए एहतियाती इकदामात पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। वो कहते हैं कि मोमर अफराद को महज जिंदा रखना ही काफी नहीं बल्कि उनको सेहतमंद रखना भी जरूरी है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن، میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف لندن میں علاج کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں، اور سیاسی سطح پر انہیں کیا چیلنج درپیش ہوں گے، اس بارے میں تفصیل لاہور سے افضل رحمان کی اس رپورٹ میں سنیے۔
وزیراعظم نواز شریف 48 روز تک ملک سے باہر رہنے کے بعد ہفتے کو ایک خصوصی پرواز کے ذریعے لندن میں اپنے کیمپ آفس کے سٹاف اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ لاہور پہنچے تو مسلم لیگ نون کی اعلی قیادت نے لاہور کے حج ٹرمینل پر ان کا پرجوش استقبال کیا۔ وزیراعظم وہاں سے بذریعہ ہیلی کاپٹر اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ اتنا عرصہ ملک سے باہر رہنے کے بعد وزیراعظم نواز شریف کو اب واپس آ کر کن چیلنجز کا سامنا ہوگا، اس بارے میں کیے گئے ایک سوال کے جواب میں معروف تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
وزیراعظم پاکستان کے لیے دو قسم کے چیلنج اس وقت ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے حکومت کے مستقبل کے بارے میں جو ڈاؤٹس پیدا ہو گئے تھے ان کو ریموو کرنا اور دوبارہ ایک افیکٹو گورننس کو پیش کرنا، یہ بڑا ضروری ہے کہ گورنمنٹ ایک ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آئے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی ہے، اور اگر تو اپوزیشن کی مختلف جماعتیں اکٹھی ہو کر کوئی پرسسٹنٹ یا سسٹینڈ ایجیٹیشن کیا تب نواز شریف کی حکومت کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس چیلنج کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں، لیکن اگر اپوزیشن والے اکٹھے نہیں ہوتے، کوئی ایک سنگل پارٹی جس طرح پی ٹی آئی اکیلی اگر احتجاج کرے گی وہ حکومت کے لیے درد سر تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک تھریٹننگ یا خطرناک سیچویشن نہیں کریٹ کر سکے گی۔
وزیراعظم کی بیٹی مریم نواز شریف کے قبل ازیں میڈیا کو جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق میاں نواز شریف کا 31 مئی کو لندن کے ایک اسپتال میں دل کا آپریشن ہوا تھا، جس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ 2011 میں میاں نواز شریف کی دل کی ایک اور بیماری ایٹریل فبریلیشن ایبلیشن کے علاج کے دوران کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں جن کو دور کرنے کے لیے 31 مئی کو آپریشن کیا گیا تھا۔ وزیراعظم جب علاج کے لیے ملک سے روانہ ہوئے تھے تو حزب مخالف کی جماعتیں پاناما پیپرز کے حوالے سے تفتیش کے ضمن میں حکومت پر دباؤ ڈال رہی تھیں، تاہم مسلم لیگ نون کے عہدیدار کہتے ہیں کہ وزیراعظم کے بیرون ملک جانے کی واحد وجہ یہی تھی کہ ان کے دل کا آپریشن ہونا لازمی ہو چکا تھا۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کی حکومت نے ایک پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت ملک کے پسماندہ علاقوں میں تقریباً 5,000 خواتین کو کمپیوٹر سے منسلک مہارتوں میں تربیت فراہم کی جائے گی۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی اس رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان میں وفاقی حکومت نے ملک کے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے کمپیوٹر کے استعمال کی تربیت کا ایک پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت رواں مالی سال کے دوران 5,000 خواتین کو ڈیجیٹل امپاورمنٹ پروگرام کے تحت تربیت فراہم کی جائے گی۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی شرح خواندگی خاصی کم ہے، اور بہت سی خواتین جو پڑھنا لکھنا جانتی بھی ہیں وہ کمپیوٹر استعمال نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی حکمران جماعت کے قانون ساز اور قومی اسمبلی میں امور خزانہ کے پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کمپیوٹر کے استعمال میں مہارت خواتین کی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔
یہ ان کو ایک ایسا موقع پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ وداؤٹ ایکسپوجر دنیا کے دروازے ان سے کھل جاتے ہیں، اور وہ ایکسپلور کر سکتی ہیں، ریسرچ کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تھرو دس ونڈو بہت سی ایسی چیمپئنز نکلیں گے جو کہ نالج بیریئرز کو بریک کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے اسپریڈ ہوتا ہے، اور بہت تیزی سے تھرو کمپیوٹر جو ہے لرننگ جو ہے اٹس اے فاسٹ میتھڈ آف لرننگ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین جو جینڈر ایکویلٹی کا ایشو ہے وہ بھی ایڈریس ہوگا، اور بہت ساری اپرچونیٹیز، بہت سی نالج ریولوشن جو ہے وہ خواتین کے حصے میں بھی آ جائے گی۔
پاکستان میں شہریوں کے ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ایک غیر سرکاری تنظیم ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی سربراہ نگہت داد کا کہنا ہے کہ خواتین کے لیے ایسے پروگرام کارآمد ہو سکتے ہیں.
میرا خیال میں یہ بہت اچھا ایک پروگرام ہے جو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے, اور یہ مزید پروگرامز ہونے چاہیے. لیکن روٹ کازز کو بھی ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ ایکسس کے مسائل کو بھی حل کریں, آپ لٹریسی کے مسائل کو بھی حل کریں. 5,000 خواتین کو آگاہی دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن کس طریقے سے ہم اپنے اسکولوں میں اور جو جہاں سے بچیاں اپنی تعلیم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں وہاں پہ کیسے ڈیجیٹل لٹریسی کو ٹیکسٹ بک کا حصہ بنایا جائے, کہ بجائے یہ کہ آپ الگ پروگرام جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائیں, وہ ایک تعلیم کے جو تعلیم کا جو سلسلہ اسی میں ہی ہماری بچیاں جو ہیں وہ آگاہی حاصل کرتی رہیں کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی کو وہ نہ صرف یہ کہ اپنی معاشی ضروریات کے لیے وہ استعمال کر سکتی ہیں, بلکہ اور بھی معاشرے میں وہ کس طریقے سے کارآمد یا معاون کردار ادا کر سکتی ہیں.
پاکستان کی نصف سے زائد آبادی خواتین پر مشتمل ہے, اور حالیہ برسوں میں مختلف شعبہائے زندگی میں خواتین کے کردار میں اضافہ ہوا ہے. کمپیوٹر کی تعلیم کے حصول کے بعد توقع ہے کہ یہ خواتین ملکی معیشت میں زیادہ فعال کردار ادا کر سکیں گی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں میں کم از کم 4 کشمیری نوجوان ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے. تشدد کی نئی لہر ایک روز قبل سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ایک کشمیری نوجوان کی ہلاکت کے بعد شروع ہوئی ہے. مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل پیش کرتے ہیں.
22 سالہ برہان مظفر وانی کو, جو سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین کا ایک اعلیٰ کمانڈر تھا اور جس کے سر پر 10 لاکھ روپے کا انعام مقرر تھا, بھارتی کشمیر کے جنوبی ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے میں حفاظی دستوں کے ساتھ ہوئی ایک جھڑپ کے دوران ہلاک کیا گیا. جمعے کی سہ پر پیش آئی اس جھڑپ میں اس کے 2 قریبی ساتھی بھی کام آ گئے. برہان وانی کی ہلاکت کی خبر پھیلتے ہی بھارتی کشمیر کے کئی علاقوں میں لوگ سڑکوں پر آ کر ماتم کرنے لگے. اگرچہ حکام نے فوری طور پر دارالحکومت سری نگر اور جنوبی کشمیر کے بیشتر بڑے شہروں اور قصبہ جات میں کرفیو نافذ کر دیا اور ہزاروں کی تعداد میں حفاظتی دستے ان علاقوں میں تعینات کر دیے گئے, کئی مقامات پر ماتم کرنے والے ہجوموں اور حفاظتی دستوں کے مابین جھڑپیں شروع ہو گئیں جو آخری اطلاعات آنے تک جاری تھیں. مظاہرین اور پتھراو کرنے والے نوجوان کی ٹولیوں پر حفاظتی دستوں کی طرف سے کی گئی فائرنگ میں 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے, جبکہ ایک نوجوان حفاظتی دستوں کی طرف سے مظاہرین کے ایک گروپ کا تعاقب کیے جانے کے دوران دریا میں ڈوب کر مر گیا. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تشدد پر اتر آئے مظاہرین نے حفاظتی دستوں کی نفری اور ان کے کیمپوں پر حملے کیے, جس کے نتیجے میں 96 اہلکار زخمی ہو گئے. سری نگر میں اجلت میں بلائی گئی ایک پریس کانفرنس کے دوران 2 اعلی پولیس افسروں ایس ایم سہائے اور سید مشتبہ گیلانی نے کہا کہ مشتعل ہجوموں نے حفاظتی دستوں پر کیے گئے ان حملوں کے دوران ان کی بندوں کے چھیننے کی بھی کوششیں کیں. اسی دوران ہزاروں لوگوں نے برہان وانی کے جلوس جنازہ میں شرکت کی. تجہیز و تقسیم سے پہلے سوگواروں نے ان کی میت کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر آبائی قصبے ترال کی سڑکوں سے گزارا. اس موقع پر عسکریت پسندوں کی ایک جمعیت بھی نمودار ہوئی, جس نے برہان وانی کے جسد خاکی کو قبر میں اتارنے سے پہلے اپنی خود کار بندوقوں سے ہوا میں گولیاں چلائیں, جسے انہوں نے ان کے احترام میں دی گئی 21 توپوں کی سلامی قرار دے دیا. اس سے پہلے برہان وانی کے والد مظفر احمد وانی نے, جو ایک اسکول کے پرنسپل ہیں, کہا ان کے اپنے الفاظ میں, میرا بیٹا ایک متقی راستے پر گامزن تھا, اب اللہ کے دربار میں حاضر ہو چکا ہے. اس کا شہید ہونے کا خواب شرمندہ تحبیر ہو چکا ہے, مجھے اس پر فخر ہے. سنیچر کو جہاں سری نگر اور جنوبی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں کرفیو پابندیاں عائد رہیں, وادی کشمیر کے باقی مانندہ حصوں میں استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے تنظیموں کی طرف سے جاری کی گئی اپیل کے جواب میں عام احتجاجی ہڑتال کی گئی, جسے تازہ ہلاکتوں کے بعد مزید 2 دنوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے. علاقے میں انٹرنیٹ سروسز بھی معطل رہیں, جبکہ سرکردہ آزادی پسند لیڈروں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا یا پھر پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی. انتہائی مخدوش حالات کے پیش نظر کشمیر کی پہاڑیوں کے بیچوں بیچ واقع امرناتھ گفا کے لیے ہندوؤں کی سالانہ یاترا بھی معطل کر دی گئی ہے, جبکہ ٹرین سروسز کو بھی بند کر دیا گیا ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
وارسا میں نیٹو سربراہ اجلاس میں اکٹھے ہونے والے رہنماؤں نے 2017 تک افغانستان میں سیکیورٹی فورسز کی تربیت جاری رکھنے اور 2020 تک ہر سال افغان فورسز کی مدد کے لیے لگ بھگ $1 ارب فراہم کرنے کا وعدہ کیا. امریکہ کے حصے کی شمولیت کے ساتھ مغربی اتحاد ہر سال افغان سیکیورٹی فورسز کو لگ بھگ $5 ارب کی فراہمی جاری رکھے گا. امریکہ کے جنوب مغربی شہر ڈلس میں 5 پولیس افسروں کی ہلاکت کے باعث صدر اوباما کا یورپ کا اپنا دورہ 1 روز کے لیے کم کرنا پڑ رہا ہے. اس فیصلے سے نیٹو کے سربراہ اجلاس کے منصوبوں کے بارے میں صدر کے منصوبوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. یہ سربراہ اجلاس روس کی جانب سے اتحادیوں کی مشرقی پٹی پر واقع رکن ملکوں کو دھمکیوں سے باز رکھنے کی نئی کوششوں پر رکن ملکوں کے اتفاق رائے کے بعد ہفتے کے روز ختم ہو رہا ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کے ہفتے کے روز جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ صدر نے اگلے ہفتے کے شروع میں ڈلس جانے کے لیے ڈلس کے میئر مائک رولنگ کا دعوت نامہ قبول کر لیا ہے. مسٹر ارنسٹ نے کہا کہ صدر اگلے ہفتے بعد میں ہمارے فوجداری نظام انصاف میں نسلی امتیاز کے مستقل مسئلے سے نمٹنے کے لیے پالیسی کی تجاویز پر گفتگو کے ذریعے لوگوں کو ہمارے پولیس افسروں اور کمیونٹیز کی مدد کرنے اور مشترکہ لائے عمل تلاش کرنے کے لیے اکٹھا کرنے کا کام جاری رکھیں گے. مسٹر اوباما کو طے شدہ پروگرام کے مطابق ہفتے کو اسپین جانا تھا لیکن وہ اب وہاں قیام نہیں کر رہے. اتوار کے روز وہ روٹا میں ایک نیول اسٹیشن پر امریکی فوجیوں سے خطاب کریں گے. اب جبکہ امریکہ ڈلس ٹیکسس میں 2 افریقی امریکیوں کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت اور ڈلس میں افسروں پر گھات لگا کر کیے جانے والے مہلک حملوں کا جائزہ لے رہا ہے. گزشتہ چند روز میں پولیس کی جانب سے فائرنگ میں ٹیکسس، ٹینیسی، الاباما، جارجیا اور میزوری میں 2 لوگ ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں. ان میں سے کوئی ایک واقعہ بھی ڈلس ٹیکسس میں ہونے والی فائرنگ کے درجے تک نہیں پہنچا ہے جہاں کم از کم گھات لگا کر حملہ کرنے والے ایک شخص نے 5 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا جو 11 ستمبر کے بعد کے دہشت گرد حملوں کے بعد ہونے والا مہلک ترین حملہ تھا. لیکن وہ سب اس ہفتے پولیس کے ہاتھوں 2 افریقی امریکیوں کی الگ الگ واقعات میں ہلاکت کے سلسلے میں ہوئے. امریکی محکمہ دفاع کے عہدیداروں کے مطابق ڈیلس ٹیکسس میں پولیس اہلکاروں پر ہلاکت خیز حملہ کرنے والا وہ مشتبہ شخص جسے ہلاک کر دیا گیا تھا امریکی ریزرو فوج کا ایک سابق فوجی تھا جو افغانستان میں خدمات انجام دے چکا تھا. قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں نے مشتبہ شخص کو ڈیلس کے ایک مضافات کے مائیکا زیویئر جانسن کے طور پر شناخت کیا. جمعرات کے روز امریکی ریاست ٹیکسس کے جنوبی شہر ڈیلس میں 12 پولیس افسروں پر فائرنگ کے واقعے سے پورے ٹیکسس اور باقی ملک میں قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. پولیس اہلکاروں کی ہلاکتوں کے اعتبار سے یعنی 5 کی ہلاکت کے اعتبار سے یہ 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد سے بدترین واقعہ تھا. روس نے کہا ہے کہ اس نے اس کے بعد 2 امریکی سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا ہے جب امریکہ نے ماسکو میں اس واقعے کے بعد ایسا ہی اقدام کیا تھا جس میں ایک امریکی سفارتکار اور ایک سیکیورٹی گارڈ شامل تھے. روسی وزارت خارجہ کی طرف سے ہفتے کے روز جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ امریکیوں کو جون میں نکالا گیا تھا. روسی نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے کہا کہ نکالے جانے والے امریکی سفارت خانے کے ملازمین پر سی آئی اے کے کارندے ہونے کا الزام لگا کر انہیں اپنی سفارتی حیثیت کی ذمہ داریوں کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا. اور امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے ایک اہم کنونشن کے انعقاد سے پہلے توقع ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار نامزد ہو جائیں گے. کیپیٹل ہل سے وائس آف امریکہ کی کیتھرائن جپسن کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. احتجاج کرنے والوں نے بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے اجلاس کی جانب بڑھتے ہوئے ایوان کے ریپبلکن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پارٹی کے اتحاد کی خاطر اصولوں کو قربان نہ کریں. لیکن ایک ایسے کنونشن کی جانب بڑھتے ہوئے جس کا مقصد اپنی پارٹی کو سامنے لانا ہے ریپبلکنز کے لیے یہ ایک مشکل معاملہ ہے. کچھ ریپبلکنز کے لیے جن میں سے بہت سو نے پہلی بار ٹرمپ سے بات کی یہ ایک کامیاب ملاقات تھی. ایوان نمائندگان کے رکن سٹیو رسل اس بارے میں کہتے ہیں I was actually pleasantly surprised. حقیقت یہ ہے کہ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی. مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کیا توقع کروں لیکن یہ ایک بہت مثبت پیغام تھا. سچی بات یہ ہے کہ اس ملاقات سے میری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. ایوان کے ایک اور رکن ڈیوڈ فیل روئے نے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا وہ لوگوں کو اپنی جانب مبذول کیے ہوئے تھے جیسا کہ وہ کرتے ہیں اور یہ ایک مشکل نوعیت کا مجمع تھا. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم سب تجربہ کار سیاستدان ہیں. ہم یہ کام سرگرم رہنے کے لیے کرتے ہیں. انہوں نے اپنا بہت اچھا تاثر چھوڑا. یہ الفاظ تھے ایوان کے ایک اور رکن مسٹر فل کے۔ ٹرمپ نے اس ملاقات کی ابتدا ایوان کے اسپیکر پال ریان کے ساتھ مسافے اور ہنسی مذاق سے کیا، جو مئی میں ان کی توثیق ہو جانے کے بعد سے ریپبلکن نامزدگی کے متعلق سوالات کا سامنا کر چکے ہیں۔ ہاؤس اسپیکر پال ریان نے کہا،
We had a very good exchange on just lots of ideas and lots of policy issues.
ہمارے درمیان بہت سی پالیسیوں اور بہت سے نظریات پر خیالات کا بہت اچھا تبادلہ ہوا۔ یہ الفاظ تھے مسٹر پال کے۔ ٹرمپ کو اپنے متنازع بیانات پر تنقید کے ایک نئے مرحلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ایوان کے بہت سے ارکان کے لیے ان کے خدشات دور کرنے کے حوالے سے یہ ذاتی رابطہ ابھی کافی نہیں تھا۔ ریپبلکن رکن چارلز ڈینٹ کہتے ہیں،
I've been expressing my concerns about the many incendiary comments, lack of policy specificity, the few policies that we've heard.
میں بہت سے اشتعال انگیز بیانات پر پالیسی سے متعلق وضاحت کے فقدان پر اپنے خدشات کا اظہار کرتا رہا ہوں۔ جن چند پالیسیوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے وہ اکثر اوقات متضاد اور متصادم رہی ہیں، اس لیے ان سے ملاقات کے لیے جاتے وقت میرے ذہن میں یہ خدشات موجود تھے، اور میرے یہ خدشات ابھی تک برقرار ہیں۔ ریپبلکن رکن مارک سینفورڈ کا اس ملاقات کے بارے میں کہنا تھا، ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ذہنوں میں اب بھی کچھ سوالات ہیں، ان کے لہجے، وضع اور روش کی بنیاد پر میں بدستور ان لوگوں میں شامل ہوں۔ کانگریس مین پیٹر کنگ ماضی میں ٹرمپ کے بارے میں اپنے خدشات ظاہر کر چکے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آج کی ملاقات مثبت تھی۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کی صورتحال مستقبل کا راستہ بن رہی ہے تو پھر یہ ایک بہت بھرپور اور مؤثر انتخابی مہم ہوگی۔ یہ الفاظ تھے پیٹر کنگ کے۔ اور بہت سے ریپبلکنز کے لیے ٹرمپ کو قبول کرنا ہلری کلنٹن کی صدارت کے مقابلے میں بہتر ہے۔ کانگریس مین ٹرینٹ فرینکس کہتے ہیں،
But I don't know all of the things Mr. Trump will do. I do know Mrs. Clinton will appoint judges that will obliterate the Constitution.
میں ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا جو مسٹر ٹرمپ کریں گے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ مس کلنٹن ایسے ججوں کو تعینات کریں گی جو آئین کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہ الفاظ تھے کانگریس مین ٹرینٹ فرینکس کے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ مرحوم عبدالستار ایدھی نے وائس آف امریکہ کے پروگرام کچھ تو کہیے میں شرکت کی۔ کچھ عرصہ پہلے شہناز عزیز کے ساتھ ان کی گفتگو سے ایک اقتباس ہم اس وقت پیش کر رہے ہیں۔
لوگ مجھے دینے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے کپڑے ہماری رسید ہیں، اور اتنا اعتبار کرتے ہیں۔ سیلاب کے اندر تو لوگوں نے مجھے بہت دیا، سالانہ 3 سے 4 ارب روپے ہم ٹیکس دیتے ہیں ایماندارانہ، تو امریکہ کو مدد کر سکتے ہیں۔
لیکن جب کوئی امداد کا معاملہ آتا ہے تو امداد میں بھی یہ کوئی دنیا سے پیچھے نہیں۔ پاکستانی قوم اچھی ہے، قوم بڑی ہے، دلیر ہے، اور بہت محبت رکھنے والی قوم۔
اچھا، ایک جھلک اور ایدھی صاحب کی زندگی کا ایک اور پہلو۔
میری شادی کے لیے رشتہ مانگا تو میں نے ہاں کر دی، اور میری شادی ہو گئی۔ میں نے فقیر کا ہاتھ پکڑ لیا تو 2 فقیر مل گئے، تو اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔
تو ایدھی صاحب، جب بھی بلکی صاحبہ سے بات کرتے ہیں وہ بڑے پیار سے آپ کا ذکر کرتی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب آپ کی زندگی میں جو کامیابی آپ نے حاصل کی، یعنی اپنے خیراتی کاموں میں، کس حد تک ہاتھ ہے آپ کی بیگم کا اس میں؟
ایسا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، دعا سے بچتی ہے۔ میری بیوی نہ ہوتی تو میں کامیاب نہ ہوتا۔ کامیاب تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے بیوی اچھی دے دیتا ہے، اور ساتھوں ساتھ اولاد بھی اچھی دے دیتا ہے۔ تو کام کرنے میں اللہ کے فضل سے بہت آسانی ہو جاتی۔
اچھا، میں جب بھی آپ کی باتیں سنتی ہوں تو مجھے ایک بات سے بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ آپ کی عمر اب 90 سال ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ نے جس دور میں آپ شروع کیا اور آپ نوجوان تھے جب، تو وہ ایک نسبتاً قدامت پسند زمانہ تھا، لیکن آپ کے ذہن میں مجھے لگتا ہے کہ عورت اور مرد بالکل برابر ہیں۔ تو کس طرح آپ کے یہ خاندان میں بات تھی، عورت اور مرد کی برابری کا تصور کس طرح آپ میں یہ بات آئی؟
ایسا انسان اور عورت دونوں ایک ہیں، اور مل جل کر یہ کام کرے तो दुनिया में बहुत सी चीजें पैदा हो जाती है। मेरी बीवी मुझे साथ न देती तो मैं कामयाब न होता, और अल्लाह कामयाब तो अल्लाह ही करता है, काम लेने वाला भी अल्लाह है, लेकिन बीवी का हाथ बहुत अच्छा है, होना चाहिए। बीवी कभी भी, मेरी बीवी ने मेरे इजाजत बगैर एक कदम बाहर नहीं रखा, न कही गई है, और अपनी जो काम करती है तो किसी को भी पूछो तो वो एक बहुत ऊंची तरीके से ख्याल रखती है, लोगों की मदद करती है, लोगों के कामों में हिस्सा लेती है, यतीम बच्चे संभालती है और सारा काम संभाल के बैठी हुई।
तो जब आप दोनों इतने मसरूफ रहे, जाहिर है कि आपकी बिल्की साहिबा ने तो हजारों सैकड़ों बच्चों को पाल रही हैं वो, तो फिर खुद अपने बच्चों की तरबियत के लिए कैसे वक्त निकाला आप लोगों ने?
हमारे बच्चे के तो मेरी सास ने, इसके बिल्की की अम्मी ने परवरिश किया, वह बड़ा किया, उनको संभाला, और हम तो बस अपने कामों में मगन रहते थे, लेकिन बिल्की की अम्मी ने मेरे बच्चों को बड़ा किया और सब कुछ उनको तालीम और सारी चीजों की देखभाल उसने की। मैं हमेशा दुआ मांगता था अल्लाह से कि अल्लाह मुझे एक अच्छी बीवी देना, अल्लाह ने बीवी भी मुझे दिला दी और दी। लव मैरिज कोई कुरान नहीं है, आप उम्र हो गई मालिक, आपस में मिलकर हम तय कर ले तो शादी कर सकते हैं, कोई भी मजहब के अंदर इसके लिए इंकार नहीं है।
जब कोई हमारा नहीं बनता तो फिर हमको उनका बन जाना चाहिए, तो जिंदगी कामयाब गुजरती है। दिल मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं है, दिमाग मिलना चाहिए।
इदी साहब, मुझे तो लगता है कि दिल बहुत मिला हुआ है आपका बिल्कुल साहिबा से।
बस अल्लाह ने मिला दिया।
मैंने तो इतने प्यारे से मियाँ बीवी बहुत ही कम देखे हैं। मुझे हमेशा ये सोच के हैरत होती है कि आपको अभी तक अमन का नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया गया?
नहीं, मुझे तो कॉम ने नोबेल प्राइज दे दिया है।
वो तो बहुत से मिल गया,
रोज देती है।
बिल्कुल,
नोबेल प्राइज के पीछे क्यों, जब ये मिल रहा होगा, मुझे तो बहुत अवार्ड मिले हैं, बलजान फाउंडेशन से एक अवार्ड मिला है, फिलिपाइन से एक अवार्ड मिला है रॉकफेलर फाउंडेशन का, और मुझे तो मिलते रहते हैं, देते रहते हैं, और दुबई के शेख ने मुझे दिया, ये सब मिलते रहे, लेकिन मैं इसकी फिक्र नहीं करता, कौम मुझे बहुत देती है, मैं क्यों अवार्ड के पीछे भागूं, मेरा अवार्ड कौम का अवार्ड है।
मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक अहले जमाना, कदर करो अहले जमाना, कदर करो, नायाब न हो कम
वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
पेश खिदमत है हुकूमत अमरीका की तरफ से जारी करदा एक ऐलान।
सन 2008 में यकुम जनवरी को साले नौ की तकरीबात मनाने के लिए एक अमरीकी शहरी और एक सूडानी शहरी रवाना हो रहे थे कि उन्हें सूडान के शहर खरतूम में घात लगाकर कत्ल कर दिया गया। दोनों अफराद अमरीकी एजेंसी बराए बैन अल-अक़वामी इमदाद के मुलाजिम थे। 33 साला जॉन ग्रीनविल जमहूरियत और तर्ज हुक्मरानी के उन प्रोग्रामों से मुंसलिक थे जो यूएसएड सूडान की तवील खाना जंगी के खात्मे के बाद इस मुल्क के हालात की बेहतरी के लिए चला रहा था। 39 साला अब्दुलरहमान अब्बास रहमा भी यूएसएड में मुलाजिम था और वो दारफोर के लिए फौरी इमदादी टीम का रुकन था। कत्ल करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनको सजा दी गई, जबकि 4 फरार हो गए और 2 अब तक कानून की जद में नहीं आए हैं। हाल ही में मिलने वाली इत्तला के मुताबिक वो सोमालिया में किसी मकाम पर छुपे हुए हैं। इस हमले का रहनुमा मोहम्मद मकावी इब्राहिम मोहम्मद सूडान का शहरी है। इसकी उम्र 29 साल है, बाल स्याह और आंखें गहरी भूरी हैं। इसका ताल्लुक सूडान में अलकायदा के उस ग्रुप से है जो नील के दो दरियाओं के मैदानी इलाकों में काम करता है اور یہ گروپ امریکی، مغربی اور سوڈانی مفادات پر حملوں کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ عبدالباسط الہی الحسان حاج حمد کی شناخت دوسرے حملہور کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ بھی سوڈانی شہری ہے اور باور کیا جاتا ہے کہ اس کی عمر 30 اور 34 سال کے درمیان ہے۔ اس کے بال کالے اور آنکھیں گہری بھوری ہیں۔ ان حملوں میں ان کے کردار کی بنا پر انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ حکومت امریکہ کو ان کے اتے پتے کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ انعام برائے انصاف پروگرام کے تحت ان دونوں میں سے ہر ایک شخص کے بارے میں ایسی اطلاعات فراہم کرنے والے کو $50,00,000 فیکس کی پیشکش کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے ان کو پکڑا جا سکے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی تفتیش کی جائے گی اور اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں اطلاعات ہیں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکورٹی آفس سے یا ٹپ لائن www.reversefarjustice.net پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں، یا اپنی فراہم کردہ اطلاع rfj@state.gov پر ای میل کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آپ بینائی سے محروم کسی شخص کو تھیٹر آتے دیکھ کر یقیناً حیران ہوں گے، مگر امریکہ میں آج کل ایسی تھیٹر کمپنیاں کام کر رہی ہیں جو خصوصی پرفارمنس کے ذریعے نابینا افراد کی توجہ حاصل کرتی ہیں۔ اس خصوصی پرفارمنس میں سٹیج پر ہونے والے ایکشن کو رواں تبصرے یا کمنٹری کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ خصوصی آڈیو صرف نابینا افراد ہی سن سکتے ہیں کہ ان کے کانوں کے ساتھ ہیڈ فونز لگائے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک تھیٹر ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹی مور میں بھی ہے۔ اسے ایوری مین تھیٹر کا نام دیا گیا ہے۔
Hi, how are you? Great. Welcome to Everyman Theater. Thank you very much for coming.
تھیٹر میں آنے والوں کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ مرکز کیڈ اس ایوری مین تھیٹر کے ایجوکیشن ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج تھیٹر میں پیش کیے جانے والے کھیل کو خاص طور پر نابینا افراد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے، اس لیے وہ اسٹیج پر پیش کیے گئے کھیل سے محظوظ بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ کمپنی نابینا افراد کو ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے اسٹیج پر بھی لے آتی ہے اور وہاں موجود چیزوں کو چھو کر محسوس کرنے اور ان سے متعارف ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ نابینا افراد کو کھیل سے لطف اندوز ہونے کا موقع دینے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تھیٹر کا اسٹاف نابینا افراد کو اسٹیج پر لانے میں مدد دیتا ہے۔ ذرا سنبھل کے، یہاں گاؤ تکیے اور چادریں پڑی ہیں۔ خاتون کہتی ہیں لگتا ہے یہ کوئی پرانا گھر ہے۔ ہاں، یہ پرانا گھر ہی لگتا ہے۔ ایوری مین تھیٹر کئی برسوں سے نابینا افراد کو اسٹیج کا ٹچ ٹور کرا رہا ہے۔ راجر ولیم بینائی سے محروم شخص ہیں اور باقاعدگی سے یہاں آتے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم چشم تصور سے اسٹیج پر رونما ہونے والے واقعات کا عکس بناتے ہیں، آوازوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ لوگ کیسے نظر آ رہے ہوں گے۔ مروز پیرے بھی ایک نابینا ہیں جو ایوری مین تھیٹر میں موجود ہیں۔ انہوں نے اسٹیج کا ٹچ ٹور کرنے سے پہلے اسٹیج پر بیٹھ کر ڈرامہ محسوس کیا۔ وہ بتا رہی ہیں کہ ہم آنکھوں کی بجائے دماغ سے دیکھتے ہیں۔ سوال چیزوں کو دیکھنے کا نہیں بلکہ حاصل ہونے والی معلومات کو کسی شکل میں ڈھالنے کا ہے۔ ایوری مین تھیٹر کو اس طرح کے ٹور سے ضروری نہیں کہ ہر بار ٹکٹوں کی فروخت کی صورت میں آمدنی حاصل ہو، لیکن مارکس کیڈ کہتے ہیں کہ وہ تھیٹر کو ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے خوشی حاصل کرتے ہیں جو بصورت دیگر اسٹیج پرفارمنس دیکھنے کے لیے آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوزین لوگ کے ساتھ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، انجینئر تھے کرٹس بائنم اور پروڈیوسر تھے اسفر امام۔ یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔